الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ پر تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے بچو یعنی اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے ڈرو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچو. اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں اللہ کی نافرمانیاں ہیں, تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچو. تقوی یہ وقایہ سے بنا ہے, اور وقایہ ڈھال کو کہتے ہیں, شیلڈ کو. تو اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے درمیان وقایہ بناؤ, شیلڈ بناؤ, ڈھال بناؤ, ویل بناؤ, پردہ بناؤ, دیوار بناؤ. تمہارا اللہ کی نافرمانی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ تم الذین آمنو ہو. تم اب اللہ کے ہو گئے ہو, تم ایمان والے ہو. تو یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ, اے ایمان والو تم اللہ تعالی شانہ کو نافرمانے اللہ تعالی شانہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے ڈرو اور بچو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو تم اللہ تعالی شانہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے ڈرو اور بچو جیسا کہ ان سے ڈرنے کا اور بچنے کا حق ہے. اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے ڈرو اور بچو جیسا کہ ان سے ڈرنے کا اور بچنے کا حق ہے.
یعنی اس کی خاطر سب کچھ قربان کرو، اس کی خاطر سب کچھ کھپا دو، سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں ہو سکتا، جسے ہم گناہ کہتے ہیں، جسے معصیت کہتے ہیں، جسے سن کہتے ہیں، جسے ڈس اوبیڈینس کہتے ہیں، نافرمانی کہتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے بچنے کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے قربانی دو، اللہ کو ناراض مت کرو. حق تقاتی، اللہ کو ناراض کرنے سے بچنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے کرو، اس کا حق ادا کر دو. اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اس طرح بچو کہ آپ کو دیکھنے والا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا اس شخص نے حق ادا کر دیا. اتق اللہ حق تقاتہ، حق ادا کر دو اس کا کہ تمہیں دیکھنے والا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والا جب تمہیں اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچتے ہوئے دیکھے تو وہ یہ کہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جو حق ہے وہ اس نے ادا کر دیا. اور اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی سے بچنے کا حق کس طرح ادا ہوگا؟ اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت ہو، نافرمانی نہ ہو، ہماری زندگی میں اللہ کا شکر ہو، ناشکری نہ ہو، ہماری زندگی میں اللہ کی یاد ہو، غفلت نہ ہو. اَن یُذْكَرَ وَلَا یُنسَى، اللہ تعالی شانہ ہر وقت یاد رہے، ہر گھڑی یاد رہے، ہر وقت یاد رہے، ہر گھڑی یاد رہے، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. ہر دم ہر گھڑی اللہ کی یاد رہے کہ میرا اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تو اللہ کی عبادت کر اس طرح گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. تو اگر اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تو پھر یہ خیال کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حدیث کے شارحین کی اس میں دو رائے ہیں کہ جب حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اس میں احسان کے دو درجوں کو بیان کیا گیا ہے. اعلی درجہ یہ ہے، اعلی درجہ یہ ہے کہ انسان کو چاروں طرف اللہ تعالی شانہ کی قدرت کار فرما نظر آئے. اللہ تو نظر آئے گا نہیں اس دنیا میں، اس دنیا میں ان فانی آنکھوں سے باقی ذات کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، آخرت میں باقی آنکھیں ملیں گی ہم سب کو، ہمیشہ رہنے والی آنکھیں، تو ان باقی آنکھوں سے باقی ذات کو بھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. اسی لیے کہا کہ ان تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، as if you are seeing him. اس لیے کہ اللہ کو دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ سے تعلق اتنا پیدا کر کہ کسی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر تجھے یہ چہرہ بنانے والا یاد آ جائے، کسی کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر تجھے ان آنکھوں کو بنانے والا نظر آ جائے، کسی کی ہوشیاری اور ذکاوت کو دیکھ کر تجھے اس ہوشیاری اور اس ذکاوت کو دینے والا یاد آ جائے، کسی کے کلام پر قادر ہونے کو دیکھ کر اسے کلام پر بولنے پر قدرت دینے والا تجھے یاد آ جائے، مخلوق میں تو الجھا نہ رہے کہ یار زبردست بولنے والا ہے، یار بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت ہوشیار ذہین، نہ جس کسی چیز کو تم دیکھو تو تمہیں اس کا بنانے والا یاد آ جائے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ پہاڑ کو دیکھو تو پہاڑ کو بنانے والا یاد آ جائے، چاند کو دیکھو چاند کو بنانے والا یاد آ جائے، سورج کو دیکھو سورج کو بنانے والا یاد آ جائے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، رات ہوتی ہے پھر صبح ہوتی ہے، دن شروع ہو جاتا ہے پھر غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں سورج کا دخل ہوتا ہے، سورج کا طلوع، سورج کا غروب، دن کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں کبھی بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی شانہ نے ہر دن کے لیے سورج کے لیے طلوع ہونے کا جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت طلوع ہو رہا ہے سالہ سال سے۔ پہلی جنوری کو پاکستان میں جو سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے اسی وقت جنوری کے پہلی تاریخ کو، کروڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے، جب سے دنیا بنی ہے اسی وقت طلوع ہو رہا ہے، اور پہلی جنوری کو جتنے بجے انگلینڈ میں طلوع ہونے کا وقت مقرر ہوا ہے اسی وقت وہ طلوع ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں۔ ہر ہر تاریخ کے لیے ہر ہر جگہ کا وقت مقرر ہے طلوع ہونے کا، غروب ہونے کا، اس میں کوئی تخلف نہیں۔ رب المشرق والمغرب، مشرق کا رب بھی اللہ ہے، مغرب کا رب بھی اللہ، سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے اس کا رب بھی اللہ، اور سورج جہاں غروب ہوتا ہے اس کا رب بھی اللہ۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد ہے کہ رب المشرقین ورب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب اللہ اور دونوں مغربوں کا رب اللہ۔ اور تیسری جگہ پر ہے رب المشارق والمغارب، بہت سی مشرقوں کا رب اللہ اور بہت سی مغربوں کا رب اللہ۔ اب یہ آیتیں اتری ہیں 1400 سال پہلے، جب سائنس کی کوئی تحقیق نہیں تھی، اس وقت اس وقت جو حقائق ہمارے سامنے آئے ان سے کوئی واقف نہیں تھا۔ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مشرق ایسٹ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب ویسٹ جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ مشرق، یہ مشرق کا لفظ عربی کا لفظ ہے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، سورج کے نکلنے کی جگہ، اور مغرب سورج کے ڈوبنے کی جگہ، سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کا رب بھی اللہ ہے، اور جہاں غروب ہوتا ہے اس کا رب بھی اللہ ہے۔ اور دوسری آیت میں کہ دو مشرقوں کا رب، دو ایسٹ کا رب اور دو ویسٹ کا رب۔ اب سوال پیدا ہو گیا کہ ایسٹ بھی ایک ہی ہے، ویسٹ بھی ایک ہی ہے، سورج کے نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، سورج کے غروب ہونے کی جگہ بھی ایک، اور قرآن کہتا ہے کہ دو، ایک جگہ پر ایک دوسری جگہ پر دو، اور پھر کہتے ہیں کہ رب المشارق والمغارب، بہت سارے مشرقوں کا رب اور بہت سارے مغربوں کا رب، کئی مشرق کئی مغرب۔ تو سورج کے طلوع ہونے کی ایک جگہ، سورج کے طلوع ہونے کی دو جگہ، سورج کے طلوع ہونے کی کئی جگہ، سورج کے غروب ہونے کی ایک جگہ، سورج کے غروب ہونے کی دو جگہ، سورج کے غروب ہونے کی کئی جگہ. تو بعد میں جب تحقیق ہوئی تو انکشاف یہ ہوا کہ سورج کے طلوع ہونے کی موسم سرما کی جگہ الگ ہے، موسم گرما کی جگہ الگ ہے. تو مشرق تو ایک ہی ہے جہاں سے روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، مگر پھر اس کے دو ڈپارٹمنٹ ہو گئے کہ موسم سرما میں دائیں طرف سے نکلے گا اور بائیں طرف غروب ہوگا، اور موسم گرما میں بائیں طرف سے نکلے گا دائیں طرف غروب ہوگا. تو آدھا حصہ جو ہے وہ موسم سرما کے لیے ہے، آدھا حصہ موسم گرما کے لیے. اوربٹ میں یہ گھومتا رہتا ہے، یہاں سے نکلے گا، یہاں سے نکلے گا، یہاں سے نکلے گا، یہاں سے. تو موسم سرما کے لیے یہ جگہ ہے، موسم گرما کے لیے یہ جگہ، موسم سرما کے لیے جگہ، موسم گرما کے لیے یہ جگہ. تو جنرلی جب کہا گیا تو کہا کہ مشرق کا رب مغرب کا رب، اور سمر اور ونٹر کو الگ الگ کیا تو کہا کہ موسم سرما اور موسم گرما دونوں کے طلوع ہونے کی جگہ کا رب، اور موسم سرما اور موسم گرما دونوں کے غروب ہونے کی جگہ کا رب. اور بعد میں اور زیادہ تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ سورج روزانہ الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اس کے طلوع ہونے کی 365 جگہ ہیں. آج یہاں سے، کل یہاں سے، پرسوں یہاں سے، یہ ہٹتا رہتا ہے، اور غروب ہونے کی بھی الگ الگ جگہ ہیں. تو کہا رب المشارق والمغارب، مشرقوں کا رب بھی اللہ ہے اور مغربوں کا رب بھی اللہ ہے، الگ الگ جگہ. تو جو جگہ مقرر ہے وہیں سے نکلے گا. پاکستان میں جنوری کی پہلی تاریخ کو اس کے نکلنے کی جو جگہ کراچی کے لیے مقرر ہے، کراچی میں وہیں سے نکلے گا. لاہور کے لیے جو جگہ مقرر ہے وہیں سے نکلے گا. پنڈی سے جو جگہ مقرر ہے وہیں سے نکلے گا. سرحد کے لیے جو جگہ مقرر ہے وہیں سے نکلے گا. اور اسی دن جنوری کی پہلی تاریخ کو لیسٹر کے لیے جو جگہ مقرر ہے ہر سال وہیں سے نکلے گا، اور لندن کے لیے جو جگہ مقرر ہے ہر سال وہیں سے طلوع ہوگا، اور باٹلی کے لیے جو جگہ مقرر ہے ہر سال وہیں سے طلوع ہوگا. جگہ بھی مقرر، وقت بھی مقرر، غروب ہونے کی جگہ بھی مقرر، وقت بھی مقرر، ہر تاریخ کے لیے سال ہا سال سے وقت پر اسی جگہ سے طلوع ہو رہا ہے، وقت پر اسی جگہ بھی طلوع غروب ہو رہا ہے. اب یہ کنٹرول کسی انسان کا تو نہیں ہو سکتا، تو اس پر ذرا غور کر کے اس کو کنٹرول کرنے والے پر ایمان لے آؤ. ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج مناسب نہیں ہے کہ چاند اس کو پالے. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات جو ہے وہ دن پر سبقت نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہی ہے کہ سورج جس وقت طلوع ہوگا اس سے پہلے وہ طلوع ہو کر رات کا کچھ حصہ لے لے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اپنے وقت پر ہی نکل سکتا ہے، اور رات کا اندھیرا یا رات کا چاند دبا دے سورج کو کہ نہیں، 5 منٹ اور مجھے چاہیے، تو ابھی نہیں نکل سکتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب رات آتی ہے تو سورج کو کوئی دبائے کہ ذرا آدھ گھنٹہ جلدی غروب ہو جاتا کہ چاند جلدی نکل، نہیں ہو سکتا. اور سورج غالب آ جائے کہ بادشاہ تو میں ہوں آسمانوں کا، تو ذرا ٹھہر جا، ابھی ستاروں کو کہے کہ میرا حکم ہے ٹھہر جاؤ، میں آدھ گھنٹے کے بعد غروب ہونے والا ہوں، نہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کنٹرول کر رہا ہے، ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے. واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اللہ کے وجود کی اور اللہ کی توحید کی. بس انہی میں غور کر لیتا، انہی میں غور کرتا انسان، دائیں بائیں آگے پیچھے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف؟ افلا ينظرون الى الابل، یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، کہ کیسے اللہ نے اسے بنایا ہے، اس کے پیر دوسرے جانوروں کے پیر سے مختلف، اس لیے کہ اسے جھکنا پڑتا ہے، اگر وہ جھکے نہیں تو اس پر انسان سوار کیسے ہو سکے؟ تو دوسرے جانوروں کو جھکنا نہیں پڑتا، گھوڑا ہے، گدھا ہے، کھچر ہے، پہلے سے نیچا ہے، اس کے اوپر اس کے بٹھائے بغیر انسان بیٹھ سکتا ہے، اور اونٹ کے اوپر اس حال میں کہ اونٹ کھڑا ہوئے انسان بیٹھ نہیں سکتا، اسے بٹھانا پڑے گا، تو اسے زمین پر بٹھایا جا سکے اس کے لیے اللہ نے اس کے پیر ایسے بنائے کہ اس میں دو جوائنٹس ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، پھر اس اونٹ کے اوپر بیٹھ کر تمہیں ریگستان کا سفر کرنا ہے جہاں پانی نہیں ہوتا، تو ہفتوں تک، کئی مہینوں تک وہ پانی کے بغیر چل سکتا ہے، اللہ نے ٹینک اس کے جسم میں پیدا کر دیا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور سارے جانور جب ریت میں چلنے کا وقت آتا ہے تو پھنس جاتے ہیں، ان کے قدم چل نہیں سکتے، اور یہ سب سے زیادہ تیز دوڑتا ہے تو ریت میں. افلا ينظرون، تم دیکھتے نہیں، الى الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کیسے اسے پیدا کیا گیا ہے. والى السماء کیف رفعت، کیا تم نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالی شانہ نے اسے بلند کیا ہے؟ بغیر عمد ترونہا، تم نے دنیا میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے کہ بغیر ستون کے کھڑی ہو؟ اور اتنا بڑا آسمان اللہ تعالی شانہ نے بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے. اور پھر ہزاروں سال گزر گئے، اس میں کوئی شگاف نہیں آیا. حل ترا من فطور، کیا اس میں تجھے کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے؟ سمر جعیل بسر کر رتین، دیکھ، بار بار دیکھ، پھر نظر اٹھا کر دیکھ. ینقلب الیک البصر خاسیم وہو حسیر، بار بار دیکھ، تیری نگاہ ناکام ہو کر پلٹے گی، کبھی بھی تو اس میں کوئی عیب تلاش نہیں کر پائے گا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے کھڑے کر دیے گئے ہیں، کیسے گاڑ دیے گئے ہیں. یہ زمین کا ایک تہائی زمین ہے اور دو تہائی پانی. یہ کرۂ ارضی جو ہے اس میں ایک تہائی لینڈ ہے اور دو تہائی سی ہے. اور یہ جو زمین ہے، زمین وہ یوں سمجھو کہ تیر رہی ہے پانی کے اوپر، اور اسے آف بیلنس ہونے سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ پہاڑ رکھے ہیں. پہاڑ تو پہاڑ جو ہے، جیسے ایک انسان کسی چیز کو آف بیلنس ہونے سے بچانے کے لیے صحیح صحیح جگہ پہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالی شانہ نے یہ کیف متفق پہاڑ نہیں ہے، ان پہاڑوں کو صحیح صحیح جگہ پہ رکھا ہے، صحیح جگہ پہ رکھا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھا کیسے اللہ نے بچھائی ہے، زمین کو نہیں دیکھا کیسے بچھائی ہے. یہ زمین تو اللہ کی کائنات میں بیچ میں لٹکی ہوئی چیز ہے، لٹکی ہوئی چیز. ہم اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے، مگر ہمیں یہ پتا نہیں کہ آسمان اوپر نہیں ہے، اوپر تو ہم ہے، ہم لٹکے ہوئے ہیں. مگر اس کے اندر گریویٹی اللہ نے ایسی پیدا کر دی کہ ہر چیز زمین سے چپکی رہتی ہے، اور ایسی بھی نہیں چپکی رہتی جیسے میگنیٹ کے ساتھ چپک جاتی ہے، آزادی کے ساتھ چپکی رہتی ہے. قدم اٹھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایسا چپکا ہوا نظر نہیں آتا. تو نیچے اللہ گرنے بھی نہیں دے رہا ہے، نہ گھر کو گرنے دیتا ہے، نہ ہمیں گرنے دیتا ہے، نہ پیالے کو گرنے دیتا ہے، کوئی چیز ایسی اس سے کہ ہم تو لٹکے ہوئے ہیں. اگر یہ گریویٹی نہ ہوتی، کشش نہ ہوتی اس زمین کے اندر، تو ساری چیزیں یوں کر کے گر جاتی نیچے، پتہ نہیں کہاں چلی جاتی اسپیس میں. مگر اللہ جل جلالہ وامن والوں نے ایسی گریویٹی پیدا کی ہے کہ ہر چیز کو پکڑے ہوئے ہیں، مگر ہر چیز آزاد بھی ہے. پیالے کو اٹھاتے ہیں تو یوں کر کے کھینچنا نہیں پڑتا، یوں سیدھا آ جاتا ہے. چمچ کو اٹھاتے ہیں یوں سیدھا آ جاتا ہے. گریویٹی ایسی کہ یوں کر کے لکما چاول کا اٹھاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ ادھر جا رہے ہیں اور کچھ ہماری طرف آ رہے ہیں. تو پکڑ کے بھی رکھا ہے اللہ تعالی شانہ نے، اور آزاد بھی رکھا ہے، بچھایا ہے اللہ نے، اسے بچھونا بنایا ہے، بچھونا بنایا ہے اللہ نے، بچھونا، ایسا بچھونا کہ بغیر بلینکٹ کے اگر آدمی زمین پر سو جائے تو نیند آ جائے. یہ چار چیزیں ذکر کی عربوں کے لیے، اس لیے کہ جب وہ اونٹ پر بیٹھ کر کے سفر میں نکلتی تھی تو یہی چار چیزیں ان کے سامنے آتی تھی. نیچے دیکھو تو اونٹ نظر آتا تھا، اور نیچے دیکھو تو زمین نظر آتی تھی، اور نظر اٹھاؤ تو ان کو پہاڑ نظر آتے تھے، اور نظر اٹھاؤ تو ان کو آسمان نظر آتا تھا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، عربوں کو یہ کہا جا رہا ہے 1400 سال پہلے کہ بس تمہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے چار چیزیں ہی کافی ہیں، چار چیزیں کافی. اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ارے بھائی زمین کو بھی کیوں دیکھتے ہو؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہیں اپنے جسم پر ہی ذرا غور کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسم کیسی عطا کیسا عطا فرمایا. آنکھیں دیکھو، آنکھیں کیسی ہیں، کان کیسے ہیں، ناک کیسی، زبان کیسی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. دیکھو دنیا ترقی کر گئی اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں وہ عیوب تلاش کرتے ہیں، لیکن انسان کے جسم کے بارے میں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ دو ہاتھ کی جگہ پر تین ہوتے تو اچھا ہوتا، یا اللہ نے دو بنا دیے ایک ہی ہوتا تو اچھا ہوتا. کسی عقل مند نے آج تک یہ بات نہیں کہی، کسی نے یہ نہیں کہی کہ ناک دو ہوتی اور کان ایک ہوتا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ کان چہرے پر ہوتے اور ناک جو ہے وہ سائڈ پر پیچھے، نہ کسی نے نہیں کہا. اللہ نے ایسا ڈھانچہ بنایا ہے کہ کسی کو اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا کہ ایسا ہوتا ایسا ہوتا ایسا ہوتا ایسا ہوتا، دل دو ہوتے گردہ ایک ہی ہوتا، نہ کسی نے نہیں. وفی انفسکم، ایسی ایسی چیزیں اللہ نے اندر رکھی ہیں، ایسی ایسی رکھی ہیں ڈاکٹر حضرات سے ان کے محدود علم اور محدود بصیرت اور محدود تحقیقات جو اب تک ہوئی ہے انسانی طاقت کے اعتبار سے، ان کی باتیں سنتے تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کیسا اللہ تعالی شانہ نے جسم کا نظام بنایا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے جسموں بھی غور کرو، کیا تم بصیرت نہیں رکھتے؟ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے میرے بھائیو یہ کائنات جو بنائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہمارے لیے، بڑی بڑی نشانیاں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہر آن ہر گھڑی، ہر آن ہر گھڑی ہمیں اللہ یاد رہے. اور اللہ یاد رہے، اللہ یاد رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اسے صفت احسان کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر وقت یاد رہے. اور اس کے دو درجے، ایک درجہ یہ کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ کار فرما نظر آئے، اللہ کی قدرت. ایک دیہاتی سے کسی نے کہا کہ اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کو جانتا بھی ہوں، اللہ کو مانتا بھی ہوں. کہا کیسے جانا اللہ کو؟ کیسے جانا اللہ، کیف عرفت ربک، اپنے رب کو کیسے پہچانا، کیسے جانا؟ تو اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج افلا ید اللان علی اللطیف الخبیر. اس نے کہا کہ ایک مینگنی کسی جگہ گری ہوئی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. مینگنیوں کو دیکھ کر دیہات میں رہنے والا فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہماری بستی میں کوئی اونٹ آیا ہوا ہے، بستی میں اونٹ نہیں ہے. اور اونٹ کو دیکھا نہیں، مگر اونٹ کی مینگنیاں دیکھ کر کے پتہ لگ جاتا ہے کہ اونٹ ہے کہیں. البارہ تو تدل علی البعیر، تو مینگنیوں سے اونٹ کا پتہ چلتا ہے. وہ آثار الاقدام تدل علی المسیر، اور جب نشانات قدم دیکھتا ہے، فٹ پرنٹس دیکھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے. فٹ پرنٹس دیکھتا ہے، یہاں سے کوئی ہرن گزرا ہے، یہاں سے کوئی گائے گزری ہے، یہاں سے کوئی ہاتھی گزرا ہے. تو فٹ پرنٹ سے انسان کا پتہ چلتا ہے، مینگنیوں سے بکری کا اونٹ کا پتہ چلتا ہے، حالانکہ بکری کو دیکھا نہیں، اونٹ کو دیکھا نہیں، انسان کو دیکھا نہیں، مگر یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کی وجہ سے انسان کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے. اب اگر کوئی 100 مرتبہ کہے کہ بھائی ہمارے گاؤں میں کہاں سے اونٹ، تم کس چیز کی بننا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں 100% کہتا ہوں کہ اونٹ ہے، دیکھو مینگنی ہے. اونٹ نہ ہوتا تو یہ مینگنی کہاں سے آتی؟ 100%. اونٹ کو دیکھے بغیر مینگنی کی بنیاد پر ایک شخص یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اونٹ ہے، اور نشانات قدم کو دیکھ کر ایک آدمی فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہاں ہاتھی ہے، یہاں انسان ہے. تو اس دیہاتی نے کہا کہ فسما ان ذات و ابراج ورد ان ذات و فجاج، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، اور یہ درخت اور یہ پہاڑ اور یہ راستے. افلا ید اللہ نے اللطیف الخبیر، کیا یہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ نشانیاں نہیں ہیں اس بات کی کہ لطیف و خبیر بھی موجود ہے؟ جدھر دیکھے اللہ کی قدرت کار فرما نظر آئے. یہ درخت خود کھڑا نہیں ہے، اسے کوئی قائم کرنے والا ہے. ان درختوں پہ پھل خود نہیں آ رہا ہے، ان پہ پھل لانے والا ہے. ایک یہ مقام کہ جہاں کہیں دیکھے اللہ 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 اللہ، تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اور دوسرا یہ مقام مشاہدہ ہے، اور دوسرا مقام مراقبہ کہ یہاں تک نہیں پہنچائے مگر یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میرا خالق دیکھ رہا ہے، میرا خالق دیکھ رہا ہے. تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس میں احسان کے دو درجوں کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، احسان کا تو ایک ہی درجہ ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے. یہ حضرات کہتے ہیں، یہ حضرات کہتے ہیں کہ درسگاہ میں ایک طالب علم بیٹھا ہو اور وہ ٹیچر کو دیکھ رہا ہو، وہ ٹیچر کو دیکھ رہا ہو، مگر اسے نظر آ رہا ہے کہ ٹیچر مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو شرارت کرے گا. تو ٹیچر کو دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، ٹیچر کو اس کے دیکھنے کے تصور سے فائدہ ہوگا. تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ نظر آئے نہ آئے، اتنا خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو نظر آ رہا ہوں، بس یہ ہے احسان. یہ ہے احسان کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالی شانہ سے، اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی سے بچنے کا، ڈرنے کا حق کون ادا کر سکے گا؟ کون حق ادا کر سکے گا جس کی یہ کیفیت ہو جائے اَن یُذْكَرَ وَلَا یُنسَى، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک پل کے لیے بھی غفلت نہ ہو. جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو دوسری کیفیت آٹومیٹکلی آ جائے گی، یُشْكَر وَلَا یُکْفَر، وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، ایک پل کے لیے بھی ناشکری نہیں کرے گا. اور تیسری چیز بھی حاصل ہو جائے گی، یوتا ولا یوسا، اللہ کی ہر پل فرما برداری کرے گا، ایک پل کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرے گا. اور تقوی اسی کا نام ہے، خلی ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقا، لا تحقرن صغیرتن ان الجبال من الحصا. خلی ذنوب، گناہوں کو چھوڑ دے، صغیرہا و کبیرہا، چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ دے. ذاکت توقا، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ دے، یہ ہے تقوی. چھوٹے کو چھوٹا مت سمجھ، بڑے کو بڑا مت سمجھ، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کل ما نہی عنہ فہو کبیرتن، ہر وہ بات جس سے اللہ تعالی شانہ نے رکنے کے لیے کہا ہے وہ بات بڑی ہی ہے، وہ بات بڑی ہی ہے. یہ صغیرہ کبیرہ، یہ حضرات علماء کرام تفصیلات بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ان تفصیلات پر دوسرے بہت سارے مسائل موقوف ہیں. جہاں تک آخرت کی کامیابی کا تعلق ہے، ہمیں ہر گناہ کو خطرناک سمجھنے کا، ہر گناہ کو خطرناک سمجھنے کا. صغیرہ بھی خطرناک ہے، کبیرہ بھی خطرناک. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی عقل مند نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ بڑے بچھو سے تو بچنا چاہیے چھوٹے سے نہیں، بڑے سانپ سے تو بچنا چاہیے چھوٹے سے نہیں، آگ کے شعلے سے تو بچنا چاہیے چنگاری سے نہیں. بڑے بچھو کے ڈنگ سے بھی قبر میں چلا جائے گا، چھوٹے بچھو کے ڈنگ سے بھی قبر میں چلا جائے گا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ چھوٹے بچھو کا ڈنگ ہے تو بچنے کے کچھ چانسز ہیں مگر خطرہ ضرور ہے، اور بڑے بچھو کے ڈنگ سے جلدی مرے گا، چھوٹے بچھو کے ڈنگ سے ذرا دیر سے مرے گا، خطرہ دونوں کا ہے. بڑے گناہ سے بھی جہنم میں جائے گا، چھوٹے گناہوں سے بھی جہنم میں جائے گا. اور بڑے گناہ بھی کفر تک پہنچا سکتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی کفر تک پہنچا سکتے ہیں. اور پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ چھوٹا گناہ چھوٹا اس وقت تک ہے جب تک اس کو حقارت سے نہ دیکھا جائے. جیسے ہی دل میں یہ خیال آ گیا یہ تو چھوٹا گناہ ہی ہے نا، صغیرہ ہی ہے نا، اب یہ جو حقارت آ گئی، اس حقارت کی وجہ سے پوری امت کے حق میں یہ گناہ صغیرہ ہے، مگر اس شخص کے حق میں جو اس گناہ کو حقارت سے دیکھ رہا ہے یہ کبیرہ ہو گیا. تو بھئی جب چھوٹے گناہوں سے ہم احتیاط نہیں برتیں گے تو دل میں استخفاف اور حقارت ہوگی، تبھی نا ہمارے دل میں یہی خیال آئے گا نا کہ بھئی یہ تو چھوٹا گناہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ کبیرہ ہو گیا. اب اسی طرح ایک ایسا شخص ہے کہ اس کے دل میں حقارت تو نہیں ہے مگر چھوٹے گناہ کو بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، چھوڑتا نہیں اسے. ایک تو ہے کہ چھوٹا گناہ دل میں نہ حقارت ہے اور کبھی کبھار ہو گیا تو صغیرہ ہے، نہیں بار بار کرتا ہے، بار بار اصرار کرتا ہے اس پر. تو پوری امت کے حق میں یہ چھوٹا گناہ ہے، اس شخص کے حق میں یہ کبیرہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ہر گناہ میں کفر کا اثر ہوتا ہے، صغیرہ گناہ میں کفر کا کم اثر ہوتا ہے، کبیرہ گناہ میں کفر کا زیادہ. کیا مطلب اس کا؟ کہ اس میں کفر کی بو ہوتی ہے، کفر کا اثر ہوتا ہے. اگر ایک شخص کرتا رہا اور یہ کفر کا اندر اثر ہے، وہ جمع ہوتا رہا اور یہ بہت زیادہ یہ کفر کا اثر بڑھ گیا، تو پھر یہ شخص کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے، کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ، تاکہ کفر کا اثر جو ہے وہ مٹ جاوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آتا ہے، توبہ کرتا ہے وہ سیاہ نقطہ دور ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو دوسرا سیاہ نقطہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہاں تک کہ پورے دل کو گھیر لیتے ہیں یہ نقطے، یعنی دل سیاہ ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کے بعد یہ کفر کی طرف جائے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں اسے دل پر. ونقلب افئدتہم وابصارہم، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں، اور ان کو پھر حق سمجھ میں نہیں آتا، صحیح غلط میں تمیز نہیں ہو سکتی. لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان دلوں سے وہ سمجھ نہیں پاتے، فقاہت نہیں رہتی، غلط اور صحیح میں تمیز نہیں کر سکتے. ولہم اعین لا یبصرون بها، باطنی آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں پاتے. لہم آذان لا یسمعون بها، ان کو کوئی دلائل سے سمجھاتا ہے پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، کان سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح پھر ہو جاتے ہیں. ونقلب افئدتهم وابصارهم، یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے. ونقلب افئدتهم وابصارهم، گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے، بری صحبتوں میں بیٹھنے کی وجہ سے، بری جگہوں پر بیٹھنے کی وجہ سے، بار بار برے ماحول میں رہتے ہیں، بری کمپنی میں رہتے ہیں، بری چیزوں کو پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ پر بری چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں. کمالم یؤمنو بہ اول مرہ، پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ یہ کبھی ایمان لائے ہی نہیں تھے. ونذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سرکشی کے اندر الٹے گھومتے رہیں، پھرتے رہیں. اس لیے میرے بھائیو، تقوا جو ہے، تقوا گناہوں سے بچو. اللہ مجھے بھی بچائے، آپ سب حضرات کو بھی بچائے. یہ ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کی زندگی اللہ کے گناہوں سے پاک ہو جائے. تہجد نہیں پڑھتا، اوابین نہیں پڑھتا، چاش نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت اتنی ہی کرتا ہے جتنی ضروری ہے، اللہ کے راستے میں خرچ اتنا ہی کرتا ہے جتنا ضروری ہے. ہر سال عمرے پہ نہیں جاتا، ہر سال حج کے لیے نہیں جاتا. فرض ہوا حج کر لیا، عمرہ سنت موقعہ ادا کر لیا، کچھ زیادہ نہیں کرتا، مگر اللہ کی ہر نافرمانی سے بچتا ہے. یہ شخص بہت اونچے درجے کا کامیاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ، تو سب سے بڑا عابد ہو جائے گا. سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچے. گناہوں سے بچنا فرض ہے، گناہوں سے. فجر کی نماز مت چھوڑو، یہ فرض ہے. فجر کی نماز چھوڑنے کا گناہ مت کرو، ظہر کی نماز چھوڑنے کا گناہ مت کرو، عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ مت کرو، رمضان کے روزے چھوڑنے کا گناہ مت کرو، حج فرض ہو گئی ہے حج کو ادا نہ کرنے کا گناہ مت کرو. یہ گناہ، سارے گناہ. نامحرم عورت کو دیکھنے کا گناہ مت کرو، فلم دیکھنے کا گناہ مت کرو، سود لینے دینے کا گناہ مت کرو، لاٹری کھیلنے کا گناہ مت کرو، زینا کا گناہ مت کرو، چوری کا گناہ مت کرو، جھوٹ کا گناہ مت کرو، غیبت کا گناہ مت کرو، تہمت کا گناہ مت کرو، بدگمانی کا گناہ مت کرو. گناہ مت کرو، گناہ مت کرو، گناہ مت کرو، گناہ مت کرو، گناہ مت کرو. یہ گناہ نہ کرنے کا جو عمل ہے، وہ اللہ تعالی شانہ کے قریب ایک بندے کو جتنا لاتا ہے، اتنا کوئی بھی نفل کام نہیں لا سکتا. آج کل ہماری ساری محنت نفلوں پہ ہو رہی ہے، نفلوں پہ ہو رہی ہے، اور یہ جو اصل پونجی، اصل سرمایہ ہے، اس پر ہماری محنت نہیں ہو رہی ہے. اس لیے شیطان بھی خوش ہے. شیطان بھی خوش ہے کہ قیامت کے دن جب نامۂ اعمال تولے جائیں گے تو لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں گے. گناہوں سے بچو میرے بھائیو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق. اب یہ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا. گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ گناہوں سے، گناہوں سے بچو. گناہوں سے اگر ہم بچے تو کامیاب. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تم گناہوں سے بچو، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں فلاح مل جائے. فلاح، دنیا کی کامیابی بھی، آخرت کی کامیابی بھی ملے گی. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے نفس کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا. زندگی میں تقوی لانے کے لیے، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. نفس قابو میں آ جائے، نفس قابو میں آ جائے. جیسے ہے نا کہ بھئی یہ دس آدمیوں کی ایک ٹولی ہے، ایک فرینڈ سرکل ہے، فرینڈ سرکل، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ان دس کے اوپر اگر تھوڑی محنت کی جاوے، یہ جو اگر قابو میں آ گئے تو ان کا اتنا زیادہ اثر ہے اس علاقے پر کہ ان دس کی وجہ سے سب سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. یہ دس اگر قابو میں آ جاوے تو ان دس کے بارے میں پھر یہ کہتے ہیں کہ ان دس کے اندر یہ ڈاکٹر ہے، یہ اصل ہے. یہ اگر قابو میں آ گیا تو باقی نو قابو میں سیدھے آ جائیں گے. اس پہ محنت کرو، تو بجائے پوری بستی پہ محنت کرنے کے ان دس پہ محنت کرو. ان دس پہ محنت کرنے کے بجائے ایک پہ محنت کرو. یہ اگر قابو میں آ گیا تو باقی نو آ جائیں گے، اور باقی نو آ گئے تو پوری بستی، یہ ایک ہے. پورا دین اگر قابو میں لانا چاہتے ہیں اور تمام نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو محنت کرو نفس پر. نفس پر قابو کرو، نفس پر قابو کرو، نفس قابو میں آ جائے، نفس قابو میں آ جائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کا ہوشیار شخص کون ہے؟ میری امت کا ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کر لے، اپنے نفس کو قابو کر لے. القیس من دان نفسہ. ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، نفس کو قابو کر لے. نفس کو قابو کرو. آج کل لوگ دوسرے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. شوہر بیوی کو کنٹرول کرنے کی فکر میں ہے، اور بیوی شوہر کو کنٹرول کرنے کی فکر میں. ہر جگہ پر یہ ہے. محتمی اساتذہ کو کنٹرول کرنے کی فکر میں ہے، اساتذہ محتمیوں کو کنٹرول کرنے کی فکر میں. مینیجر اپنے انڈر کام کرنے والوں کو کنٹرول کرنے کی فکر میں، اور وہ نیچے والے مینیجر کو کیسے کنٹرول کیا جائے. کنٹرول ہر جگہ. میرا اس مسجد میں کنٹرول ہو جائے، میرا اس ادارے میں کنٹرول ہو جائے، میرا اس شعبے میں، میرے ڈپارٹمنٹ میں کنٹرول ہو جائے. میں گجراتی ہوں تو گجراتیوں کے اندر میرا کنٹرول ہو جائے، میں بنگالی ہوں تو بنگلہ دیشیوں میں کنٹرول ہو جائے، میں پاکستانی ہوں پاکستانیوں میں کنٹرول ہو جائے، اس ایسوسیشن میں میرا کنٹرول ہو جائے. بھائی سارے کنٹرولوں کو چھوڑو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی فکر کرو. اس لیے کہ نفس اگر کنٹرول میں آ گیا تو تقوی زندگی میں، تقوی زندگی میں تو اللہ تمہارا، اللہ تمہارا تو پوری دنیا پہ تمہارا کنٹرول. نفس کو کنٹرول کرو. نفس کنٹرول میں ہے تو پوری دنیا پہ کنٹرول. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے ارشاد فرمایا کہ القیس من دان نفسہ، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، وہ ہوشیار ہے. اس لیے کہ اگر نفس کنٹرول میں آ گیا تو گناہ کا کام نہیں کرے گا، اور گناہ کا جب کام نہیں ہوگا تو اللہ اس کا، اور اللہ اس کا تو پوری کائنات اس کی، پوری کائنات اس کی. اذا احب اللہ عبدا نادا جبریل، جب اللہ کسی بندے کو اپنا بنا لیتا ہے تو جبریل کو حکم فرماتے ہیں کہ میں نے فنا کو اپنا بنا لیا ہے، تو بھی اسے اپنا بنا لے. اور پھر حضرت جبریل سے کہہ دے کہ اب آسمان والوں میں اعلان کرو کہ فنا کو اللہ نے اپنا بنا لیا ہے، تم سب بھی اسے اپنا بنا لو. وہ سب کا ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے زمین پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بات پیدا کرتے ہیں کہ یہ میرا ہے، تم بھی اسے اپنا بنا لو. تو چاروں ناچار ہر شخص کو اسے اپنا بنانا پڑتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھائی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت زید ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں. وہ غلام کے بیٹے تھے، اور اسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے بیٹے تھے زید ابن اسلم. تو خانوادہ نبوت کے فرزند حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی ان کی صحبت میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. یہ کمال ہے حضرت زید ابن اسلم کا بھی، اور کمال ہے حضرت امام زین العابدین کا بھی. تو کسی نے کہا کہ قریش کے اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں اور آپ ایک غلام کے بیٹے کے پاس جا کر بیٹھا کرتے ہیں. تو کہا کہ انسان کو ایسے شخص کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے جس کے پاس بیٹھنے سے اسے دینی فائدہ پہنچے. مجھے ان کے پاس جانے سے دینی فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے میں وہاں جاتا ہوں. تو ان کا ایک ملفوظ ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اتق اللہ، حضرت زید ابن اسلم، اتق اللہ یحبک الناس وان کرہوا. اتق اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ کی نافرمانی سے بچ، اللہ کو ناراض کرنے سے بچ. اگر تو ایسا کرے گا تو لوگ نہ چاہنے کے باوجود بھی تجھ سے محبت کریں گے، اللہ کروائے گا، محبت کروائے گا ان سے. اتق اللہ یحبک الناس وان کرہوا، اللہ مجبور کرے گا، محبت کروائے گا، نہ چاہنے کے باوجود کروائے گا. ایک کو ٹارگٹ بناؤ میرے بھائیو، ایک کو. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے میں نے ایک تقریر میں یہ بات سنی تھی کہ خالق ایک، مخلوق کئی، مخلوق میں کس کس کو راضی کرو گے؟ خالق ایک، مخلوق کئی. اب چوئس ہے ہمارے پاس کہ یا تو میں خالق کو راضی کروں یا مخلوق کو. تو آج ڈاکٹر صاحب کو راضی کرنے کی فکر میں پڑ گیا کہ بھائی اگر یہ اللہ کے حکم کو پورا کروں گا تو ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے، چلو آج تھوڑا کمپرومائز کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر دیں گے. راضی کر دیا ان کو اللہ کو ناراض کر کے. پھر دوسری مرتبہ ڈاکٹر صاحب کو خوش کیا، تیسری مرتبہ بھی کیا، مگر کسی نہ کسی مرحلے پر رکنا تو پڑے گا کہ نہ 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 بھائی، اس معاملے میں ہم ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں مان سکتے، اپنا جب مسئلہ کوئی آ جائے گا. اور اگر ان کو بھی راضی کیا، اللہ کو ناراض کر کے ان کو راضی کیا، ان کو راضی کیا، کتنوں کو راضی کریں گے؟ کسی نہ کسی مرحلے پر رکنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ نہیں نہیں بھائی، یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خالق کو راضی کرو یا مخلوق کو، مخلوق کئی ہے، کس کس کو راضی کر، خالق ایک ہی ہے، ایک ہی، اس کو راضی کرنا مقصود بنا لو، اس کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے اس کی پرواہ مت کرو. اور جب آدمی ایسا اپنا مزاج بنا لیتا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، جب ایسا مزاج بن جاتا ہے میرے بھائیوں، تو پھر اللہ تعالی شانو لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماوے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. بس اللہ کو راضی کرو، اور راضی تقوی سے ہوگا. اور تقوی کیسے آئے گا زندگی میں؟ نفس کنٹرول میں، نفس کنٹرول میں. ہمارا نفس اگر نفس امارہ ہے تو یہ بالکل نچلے درجے پر ہے، نفس امارہ بہت خراب. اگر نفس نفس امارہ ہے اور اس حالت میں ہمارا انتقال ہوتا ہے تو تو آخرت میں بہت مشکل ہوگا میرے بھائیو، موت کے وقت ایمان کی سلامتی بھی بہت مشکل ہوگی، نفس امارہ ہے تو. اس لیے کہ نفس امارہ کیا ہے؟ امارہ امارہ بار بار گناہوں کا حکم کرنے والا، امارہ 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 بار بار گناہوں کا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بار بار برائی کا یہ حکم کرتا رہتا ہے. تو نفس امارہ ہے تو اندر سے ہمیشہ مشورہ گناہوں کا دیتا ہے، برائی کا دیتا ہے. اگر اچھا خیال آتا بھی ہے تو وہ دوسری طرف لے جاتا ہے، نیگیٹو باتیں ذہن میں لاتا ہے کہ یہ آج دینی پروگرام ہو رہا ہے، وہاں جاؤں گا تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، بیمار ہوں، کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، بیوی کی شاپنگ کرانی ہے، یہ ہے وہ ہے، اندر سے امارہ. اور اگر گناہوں کا کام ہے، گناہوں کا کام، تو انہی چیزوں کے بارے میں وہ بہت تعویل کہ کمر میں درد تو ہے مگر اتنا نہیں ہے، اور بیوی کی شاپنگ تو کل بھی ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ اس کام کو کروں گا تو طبیعت ٹھیک بھی ہو جائے گی. وہاں پوزیٹو خیالات لاتا ہے، امارہ تم لسو، امارہ ہر وقت، بہت خطرناک. اس پہ جب محنت کی جاتی ہے، نفس امارہ پر جب محنت کی جاتی ہے، اسے قابو کرنے کے لیے جب محنت شروع کریں گے اور اپنے آپ کو کسی شیخ سے وابستہ کریں گے، اور شیخ سے وابستہ کر کے جب مقصد بنائیں گے کہ اب تو نفس کو قابو کرنا ہی ہے، آرزوئیں خون ہوں، حسرتیں پامال ہوں، کچھ بھی ہو جائے، اب آرزوئیں خون ہوں، حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو شیخ کے ساتھ اپنا رابطہ بھی رکھے گا، اطلاع اتباع، شیخ جو کہے اس پہ عمل کرے گا، اور ہر چیز میں مشورہ کرے گا، عظمت محبت کے ساتھ شیخ کے پاس جائے گا، معاملات کی پابندی کرے گا، اور نفس دھیرے دھیرے وہ بہتر ہوگا. امارہ سے دھیرے 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 جب لوامہ ہو گیا، لوامہ لوامہ. امارہ تو کیا ہے، ایک ہی اس کو تو ایک ہی دھن ہے، گناہ 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 گناہ، لذت 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 لذت، ناجائز لذت ناجائز لذت ناجائز لذت، اچھائی کا سوچتا ہی نہیں. وہ نفس امارہ، نفس لوامہ بہتر ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے، نا 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 یہ برا ہے، نہیں کرنا چاہیے، نا 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 برا ہے، نہیں کرنا چاہیے، نا 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 برا ہے، نہیں کرنا چاہیے مگر کر لیا، نہیں کرنا چاہیے مگر کر لیا. کرنے کے بعد توبہ 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 توبہ، یہ میں نے ملامت اس کو ہوتی ہے، نفس لوامہ. اب یہ نفس جو ہے یہ مطمئنہ بننے کے بہت قریب ہو گیا، یہ مطمئنہ بننے کے بہت، یوں سمجھو کہ 80-90% کام ہو گیا ہے. اب اگر یہ نفس کی کیفیت ہو جائے کہ نہیں 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 کرنا چاہیے، برا کام ہے، نہیں نہیں کرنا چاہیے، برا کام ہے، کر لیتا ہے، کرنے کے بعد توبہ توبہ، کیا فائدہ ہوا، نہ کرتا تو اچھا ہوتا. یہ نفس لوامہ ہے، اور یہ نفس لوامہ ہے، ابھی گناہوں میں مشغول ہے مگر توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے روکتا بھی ہے، گناہوں میں پھر پڑ جاتا ہے. اس کی تو اللہ نے قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے. اس لیے کہ اب نفس لوامہ یہ بالکل کامیابی کی سرحد تک پہنچ گئے ہیں آپ، اب تھوڑی اور محنت کریں گے تو نفس نفس مطمئنہ ہو جائے گا، اور نفس مطمئنہ ہو گیا اب یہ قابو میں آ گیا. اب نفس مطمئنہ نفس امارہ کے بالکل اپوزٹ، نفس امارہ کے بالکل اپوزٹ، گناہ سے دور، گناہوں کی مجلسوں سے دور، گناہوں کے ماحول سے دور، اور گناہوں کی بات آتی ہے تو اسے نفرت، اور گناہوں کی طرف کوئی ترغیب بھی دیتا ہے تو 500 بہانے نکال لیتا ہے اور دور رہتا ہے. بس یہ نفس مطمئن، یہ نفس اب قابو میں آ گیا، قابو میں آ گیا تو بھی آخرت کے لیے تیاری کرے گا. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اس لیے نفس کے اوپر میرے بھائیو کنٹرول بہت ضروری ہے. نفس پر جب کنٹرول آ جاتا ہے، نفس پر، نفس پر، پھر کسی چیز کی فکر نہیں. اللہ جل جلالہ عام نوالو پھر مدد فرماتے ہیں. دیکھو یہ شیطان تو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، مگر وہ باہر کا دشمن ہے، اور یہ نفس جو ہے وہ اندر کا دشمن ہے. یہ دوست ہے، یہ تو ہمارا نفس تو ہمارا اپنا حصہ ہے، مگر یہ ہمارا ہوتا ہے تو نادان بچے کی طرح، نادان دوست، نادان دوست. اب یہ شیطان جو ہے اس کو یوز کر کے ہم سے ناجائز کام کرواتا ہے. جب یہ سیانہ ہو جاتا ہے، مطمئنہ ہو جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، تو نفس کے لیے کوئی ایجنٹ، کوئی جاسوس باقی نہیں رہتا جس کے ذریعے وہ ہمارے اوپر حملہ کر سکے. پھر شیطان جو ہے، شیطان اس کی قید اور اس کا مکر بھی کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے محنت کرو اس نفس کے اوپر، محنت کرو. علامہ یافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی ایک کتاب ہے ترغیب و ترہیب، ایک علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ترغیب و ترہیب، دوسری ایک علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے، ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا تو اس کے بدن سے خوشبو پھوٹتی رہتی تھی. تو کچھ لوگ جو ہیں پوچھتے تھے کہ بھائی خوشبو بہت لگاتے ہو, کہاں سے خوشبو لاتے ہو, بہت عجیب و غریب خوشبو. کچھ لوگ یہ بھی نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا, دوست, بھائی, بہت فضول خرچی کرتے ہو, خوشبو اتنی زیادہ نہیں لگائی جاتی, تم تو جہاں کہیں جاتے ہیں بس بدن سے خوشبو پھوٹتی ہے, پورا ماحول جو ہے وہ مہکنے لگتا ہے. تو بہرحال جب ایک دن بہت اصرار ہوا کہ یہ خوشبو کیسی ہے, کہاں سے ہے, بدن سے پھوٹتی ہے, کپڑوں سے پھوٹتی ہے, تو کہا کہ اصل میں اس کا قصہ ہے. اور وہ قصہ یہ ہے کہ میرے والد کی ایک دکان ہے تجارت کی, تو میں بھی والد صاحب کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں. ایک بڑھیا ایک دن آئی اور اس بڑھیا نے بہت سامان خریدا, اور سامان خرید کر ہمارے ابا سے کہا کہ تمہارے بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دو گھر سے, ہم یہ جتنا سامان خریدا ہے اس کی رقم دے دیں گے. کہا کہ میں پیچھے پیچھے گیا, ایک بہت عالیشان بنگلو وہاں پہنچے, اندر لے گئے تو عالیشان بڑے بڑے کمرے, بہت مزین اور آراستہ گھر, ایک کمرے, دوسرے کمرے, تیسرے کمرے. اندر چلے گئے تو وہاں مسحری کے اوپر, صوفے کے اوپر تکیہ لگا کر کے بہت حسن و جمیل, حسن و جمال والی عورت بیٹھی ہوئی تھی. تو کہا وہ جو بڑھیا تھی وہ تو دروازہ بند کر کے چلی گئی مجھے تنہا اس کو چھوڑ کر. تب جا کر کے احساس ہوا کہ ایک کانسپیرسی تھی, ایک سازش تھی, کہ وہ جو مالدار گھرانے کی خوبصورت عورت تھی اسے اس بچے کے ساتھ عشق ہو گیا تھا, اور یہ بچہ بھی حسین و جمیل تھا, تو اس نے یہ شاپنگ کے بہانے سے بڑھیا سے یہ کام کروایا اور کہا کہ وہ ورگنانے لگی. بالکل وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور زلیخا کا منظر, تنہائی, ہئی تلک, آؤ میری طرف آؤ, میری طرف آؤ. مگر میرے بھائیو اس کا نفس قابو میں تھا, نفس کنٹرول میں تھا, اس لیے قابو میں نہیں آیا. مگر خطرہ تھا کہ اگر میں اس کی موافقت نہ کروں اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو ہماری عزت کے لالے پڑ جائیں گے, اس لیے کہ ہم اس کے گھر میں داخل ہوئے ہیں. تو دیکھو جو نفس پر قابو کر لیتا ہے, تو نفس کنٹرول میں رہتا ہے تو وہ مغلوب الحال نہیں ہو جاتا ہے کہ شہوت کی طرف دوڑ جاوے, سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں, اتنی خوبصورت عورت, میں بھی جوان, یہ بھی جوان, نہیں, بالکل سکون رہتا ہے اس کا, اس لیے کہ نفس نفس مطمئن نہ ہے اور احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے مرنا ہے, مجھے قبر میں جانا ہے, مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, پل صراط پر سے گزرنا ہے, بالکل اعتدال رہتا ہے دماغ میں. تو اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, آپ کیا چاہتی ہیں میں سمجھ گیا, مگر ذرا استنجا کا تقاضا ہے. بہت اچھی بات ہے, کہا کہ لے جاؤ ان کو. خادمہ کو بلایا اور کہا کہ لے جاؤ ان کو, بیت الخلا دکھاؤ. یہ اندر گئے, اب پرانے زمانے میں فلش وغیرہ کی سسٹم تو تھی نہیں, یہ اندر گئے اور اندر جا کر اپنے ہاتھوں سے پاخانہ لیا, اندر جو بیت الخلا میں پڑا ہوا تھا, اور پاخانے کو اپنے کپڑوں کے اوپر اور اپنے بدن پر پورا مل دیا, سر سے لے کر پیر تک پاخانے میں لت پت ہو گئے وہ. دیکھو جب نفس نفس سے مطمئن نہ ہوتا ہے تو تدبیر بھی وہ خود بتلاتا ہے, وہی نفس جو گناہوں کی تدبیریں بتلاتا ہے, جب وہ امارہ ہوتا ہے, جب مطمئن نہ ہوتا ہے تو گناہوں سے بچنے کی تدبیر وہ بتاتا ہے. لت پت, اب وہ اس حالت میں بیت الخلا سے جب نکلے تو آگے کیا ہونا تھا وہ تو خود سمجھ میں آ جاتا ہے. بھائی نکالو اس پاگل کو, نکالو اس پاگل کو, نکالو اس پاگل کو. اس لیے کہ محبت اللہ کے لیے تو تھی نہیں, محبت تو نفس کے لیے تھی. تو نفس کو جو چیز اب اچھی نہیں لگ رہی تھی, نفس اس کی طرف رغبت کیسے کرے گا؟ کہتے ہیں کہ جیب میں دو چار پیسے تھے, ایک دکان میں گیا, وہاں سے صابن خریدا, صابن خرید کر کے نہر پر گیا گاؤں سے باہر, اور وہاں جا کر کے غسل کیا, کپڑے دھوئے, کپڑے دھوئے, کپڑے جب خشک ہو گئے, خشک ہونے کے بعد کپڑے پہن لی اور واپس ابا جی کے پاس آ گیا. واقعہ کسی کو نہیں بتایا. رات کو سویا میں, تو نیند میں خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا, اور اس فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے تمہیں جنت کی بشارت سنانے کے لیے بھیجا ہے. اس ایک عمل پر جنت کی بشارت, باقی دنیا میں رہتے ہوئے جو دوسرے اعمال کی وہ اپنی جگہ پر, جنت کی بشارت سنانے کے لیے مجھے بھیجا ہے. اور کہا کہ یہ کہنے کے بعد اس فرشتے نے جنت کی خوشبو اپنے ہاتھوں پر ملی, اور مل کر کے میرے پورے جسم پر خوشبو کو ملتے ہوئے کہا کہ وہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز سے بچنے کے لیے تم نے اپنے بدن پر ناپاکی کو ملا تھا, اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کا بدلہ دینے کے لیے مجھے کہا ہے کہ جنت کی خوشبو اسے لگاؤ. کہتے ہیں کہ بس میں نیند سے بیدار ہوا اس دن سے آج تک یہ خوشبو پھوٹ رہی ہے میرے بدن سے, خوشبو پھوٹ رہی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ, ہمیشہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں, اللہ ہم سے کچھ لیتا نہیں, کچھ نہیں لیتا. اللہ ہمیشہ دیتا ہے, اللہ لیتا نہیں. زکات مانگتا ہے اللہ ہم سے مگر لیتا نہیں. زکات ہم دیتے ہیں تو بہت بڑھا چڑھا کے واپس دیتا ہے. اللہ قربانی مانگتا ہے مگر لیتا نہیں. قربانی ہم کرتے ہیں بڑھا چڑھا کے اس کا بدلہ دیتے ہیں. دیکھو یہ قربانی دی اس کے بدلے میں کیا دیا. ایک دوسرا واقعہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, فقہائے سبعہ میں سے تھے, حضرت سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ تعالی, بہت حسین و جمیل, چاند کے ٹکڑے تھے وہ. اپنے ساتھی کے ساتھ عمرہ یا حج کے لیے روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے, مقام ابوا میں پہنچے کہ وہاں انہوں نے خیمہ لگایا ایک پہاڑ کے دامن میں, اور آپس میں مشورہ کیا کہ ایک شخص تو یہی رہے سامان کی حفاظت کے لیے, دوسرا بازار میں جا کر کے کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لائے. تو طے یہ ہوا کہ دوست باہر جائے گا, یہ یہاں رہیں گے. پہاڑ کے اوپر ایک گھر تھا, اس میں ایک بہت خوبصورت عورت رہتی تھی, وہ بھی حسین و جمیل. اس کی نظر سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ پر پڑ گئی اور اس کے دل میں عشق جو ہے وہ پیوست ہو گیا. اب وہ دیکھتی رہی, اس نے جب دیکھا کہ دو ساتھی ہیں, ان میں سے ایک تو چلے گئے ہیں, اور اس زمانے میں شاپنگ کے لیے جانا دو تین کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جانے کا, وہاں سے خریداری کر کے واپس آنے کا, وہ سمجھ گئی کہ یہ خریداری کرنے کے لیے, کہ یہ بہترین موقع ہے. وہ پہاڑ پر سے نیچے اتری, نیچے اتری اور سیدھی اندر خیمے میں داخل ہو گئی. خیمے میں داخل ہو گئی, انہوں نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی. حضرت سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کر لی. دیکھو نفس مطمئن نہ تھا, ہم اور آپ ہوتے تو پھنس جاتے. نفس مطمئن نہ ہوگا تو مشکل سے مشکل وقت میں انسان کی حفاظت ہو جائے گی. کیا چاہیے تجھے؟ تو کہنے لگے کہ میری ایک حاجت ہے. تو انہوں نے سوچا کہ غریب لڑکی ہوگی, یہاں پہاڑوں کے پاس رہتی ہیں, ادھر ادھر انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں تلاش کی. تو کہنے لگی کہ نہیں, مجھے وہ چاہیے جو ایک عورت ایک مرد سے چاہتی ہے. بس یہ کہنا تھا کہ ان پر گریہ طاری ہوا, کیونکہ اللہ کی یاد, آخرت کی فکر. زمین پر بیٹھ گئے اور اپنا سر جو ہے وہ اپنے دونوں پیروں کے درمیان یوں رکھ دیا, دونوں رانوں کے درمیان, اور زار و قطار رونے لگے, اور پھر آواز بھی بلند ہونے لگی رونے میں, رونے لگے. فکر آخرت کی وجہ سے روئے, اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے روئے, فتنے میں مبتلا ہو جانے کے اندیشے سے روئے, اس بات سے روئے کہ میں اور امتحان میں, بہت ڈرے, بہت روئے. جب آواز بلند ہونے لگی تو بچی نے سوچا کہ کوئی اور اگر آ گیا تو ہماری تو عزت کا خطرہ ہے, وہ بھی بھاگ گئی وہاں سے. یہ روتے دھوتے رہے اور پھر اپنے آپ کو سنبھالا, دیکھا کہ لڑکی تو جا چکی ہے. وہ صاحب بھی کچھ دیر کے بعد پہنچے, انہوں نے کہا کہ بھئی آنکھیں تمہاری لال, چہرہ پھلا ہوا, کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں بیوی بچے یاد آ رہے ہیں. دیکھو چھپاتے تھے یہ لوگ, چھپاتے تھے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر جو ہے کرتے بہت کچھ تھے مگر چھپتے تھے, اور ہم کرتے کچھ نہیں مگر چھپتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایڈورٹائز کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا نام آ جائے, کسی میگزین میں ہمارا فوٹو چھپ جائے, ذرا اخبار کی سرخی ہم بن جائیں, ذرا لوگوں کے اندر شہرت ہو. وہ کرتے بہت تھے مگر چھپتے تھے, ہم کرتے کچھ نہیں مگر چھپتے ہیں. چھپایا انہوں نے اپنے دوست سے, کہا کہ نہ, بیوی بچوں کے لیے رونے والوں کو ہم نے دیکھا ہے, وہ اتنا نہیں روتے جتنا تم روئے ہیں, کوئی خاص بات ہے. پیچھے لگے رہے وہ. تو انہوں نے پورا قصہ سنایا, پورا قصہ سنایا تو وہ زمین پر بیٹھ گئے اور زارو قطار رونے لگی, زارو قطار رونے لگے. کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ میں تو خوشی میں اور تشکر میں رو رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ دکان میں تم نے مجھے بھیج دیا اور میں یہاں نہیں تھا. ان کا بھی نفس مطمئن نہ تھا. کہا اگر میں تمہاری جگہ پہ ہوتا, دیکھو کتنے تواضع کتنی ان لوگوں میں ہے. وہ چھپا رہے ہیں اپنے کمال کو, یہ اپنے, یہ بھی اونچے درجے کے آدمی ہوں گے, مگر کہا کہ میں اگر تمہاری جگہ پہ ہوتا تو میں پھنس جاتا اور میں گھنا کر بیٹھتا, میں اس پہ رو رہا ہوں, اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. یہ ادھر دونوں بہرحال گئے, عمرہ کیا, اور عمرہ کرنے کے بعد یہ تھکے ہوئے تھے تو سلیمان ابن یسار وہی چادر اوڑھ کر کے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں, کہ ان پر نیند طاری ہو گئی. نیند طاری ہوئی, خواب میں دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام, بہت خوبصورت حسین و جمیل, ایسا حسن و جمال والا شخص کبھی دیکھا نہیں تھا. تو کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں یوسف ہوں. کہا یوسف الصدیق؟ قرآن میں یوسف ایوہ الصدیق، یوسف صدیق. تو کہا کہ ہاں. تو کہا او ہو، بہت اچھا ہوا تمہاری ملاقات ہو گئی. تمہارا زلیخا کے ساتھ جو واقعہ ہے وہ تو عجیب و غریب ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں، میرا زلیخا کے ساتھ جو واقعہ ہے وہ تو عجیب و غریب ہے، مگر ابوا والی لڑکی کے ساتھ تمہارا جو واقعہ ہے وہ اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے. اس سے کہ میں تو پیغمبر اور معصوم ہے اور تم پیغمبر نہیں، اس کے باوجود تم نے اپنے آپ کو بچایا. یہ نفس میرے بھائیو. تو زندگی کو گناہوں سے پاک رکھنا ہے. آج سے یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ اللہ کے کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. اگر ہو جائے گی تو فوراً توبہ کر دیں گے. یہ ہوگا کیسے؟ نفس کو قابو کرنے سے. نفس کو قابو کرنے کے لیے، نفس کو قابو کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالی شانہ ہر وقت یاد رہے، اور نمبر دو آخرت کی ہر وقت فکر رہے. اور یہ دو چیزیں دل میں پیدا کرنے کے لیے مشائخ سے تعلق جوڑا جاتا ہے، اور جو اس تعلق کے جتنے حقوق ہوتے ہیں ان کو ادا کرتا ہے، اور جس طرح محنت کرنی چاہیے محنت کرتا ہے، تو اللہ 24 گھنٹے کی فکر آخرت بھی نصیب کر دیتے ہیں، اور اللہ 24 گھنٹے کی یاد بھی نصیب کر دیتے ہیں. جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا نفس قابو میں آ جاتا ہے. جب وہ ہو جاتا ہے تو تقوی آ جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آ جاتا ہے. جب وہ آ جاتا ہے تو پھر دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اس کی ہو جاتی ہے. اس قرآن کی آیت میں یہی کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی لاؤ زندگی میں. تقوی کیسے آئے گا؟ نفس کو قابو کرنے سے. نفس کیسے قابو ہوگا؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آخرت کی فکر سے. پھر آگے کہا کہ واتقوا اللہ، تقوی لاؤ زندگی میں. تقوی کیسے آئے گا زندگی میں؟ نفس کو قابو کرنے سے. نفس قابو کیسے ہوگا؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کی یاد سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ہر ہر عمل سے واقف ہے. اس میں ذکر کی طرف بھی اشارہ کیا، فکر آخرت کی طرف بھی اشارہ کیا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.